सूरत अल हशर मदनी सूरत है। इसके 3 रुकू और 24 आयात हैं, जबकि अल्फाज और कलिमात की तादाद 455 है, 455, और इसके हरूफ जो हैं वो 2016 हैं, 2016। इस सूरत का नाम दूसरी आयत के फिक्रे से लिया गया है, अखरज अल्लज़ीना कफरू मिन अहलिल किताबी मिन दियारहिम लि अव्वलिल हश्री, तो वहाँ से लफ्ज़ अल हशर लिया गया। इसका एक और नाम भी है, इसे सूरह नदीर कहा जाता है, सूरह अन्नदीर। बुखारी और मुस्लिम में हज़रत सईद बिन जुबैर की रवायत है कि मैंने हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हों से सूरत हशर के मुतालिक पूछा तो उन्होंने बताया कि ये गज़वाए बनी नुदैर के बारे में, गज़वाए बनी नदीर के बारे में नाजिल हुई थी, जिस तरह सूरत अनफाल गज़वाए बदर के बारे में नाजिल हुई। इसी तरह सईद बिन जुबैर की दूसरी रवायत में अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हों के अल्फाज ये हैं कि कुल सूरत नदीर, यानी यूं कहो कि ये सूरत नदीर है। इस सूरत में अहले किताब के निकाले जाने का जिक्र है, तो इससे मुराद बनू नदीर है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत करके मदीना तशरीफ लाए तो उस वक्त मदीना में यहूद के 3 कबाइल थे, बनू कैनुका, बनू नदीर और बनू कुरैजा। ये तीनों कबाइल आबाद थे और ये यहूदी मदीना में जोड़ तोड़ की सियासत करते, औस और खजरज को आपस में लड़ाते रहते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना तशरीफ लाए तो आपने यहूद के साथ दफाई मुआहदे किए, मगर यहूद ने दिल से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इन मुआहदों को तस्लीम ना किया। बनू कैनका मदीना के अंदर आबाद थे, ज्यादातर गोल्ड स्मिथ सुनार का ये काम करते। बनू कैनका ने एक मुसलमान औरत की बेहुरमती की, जिसके नतीजे में मुसलमानों और यहूदियों के दरमियान लड़ाई हो गई और आखिर में उनका मुहासरा करके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको शाम की जानिब जो है वो जलावतन कर दिया। बनू कैनका के लोग जो थे ये सुनार, लोहार और बर्तन बनाने का काम करते थे। बाजार में अहले मदीना कसरत से इनके पास जाते, इन्हें अपनी बहादुरी पर बड़ा नाज था। इनका बच्चा बच्चा जो था उनका मुसल्लेह था और 700 मर्दाने जंगी इनके अंदर मौजूद थे। कबीला खजरज से इनके पुराने हलीफाना ताल्लुकात थे और खजरज का सरदार अब्दुल्ला बिन उबई था। बदर के वाक़े से ये इतने नाराज़ हुए कि इन्होंने अपने बाजार में आने जाने वाले मुसलमानों को सताना शुरू किया और ख़ास तौर पर औरतों को छेड़ना शुरू किया। एक दिन ऐसा हुआ कि इनके बाजार में एक मुसलमान औरत को बरसरे आम नंगा कर दिया गया। इस पर सख्त झगड़ा हुआ और हंगामे में एक मुसलमान और एक यहूदी कत्ल हो गया। जब हालात यहाँ तक पहुँचे तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके महल्ले में तशरीफ़ ले गए और इनको जमा करके आपने इनको राह रास्त पर आने की तलकीन की, मगर उन्होंने जवाब दिया कि ए मोहम्मद, तुमने शायद हमें भी कुरैश समझा है, वो लड़ना नहीं जानते थे इसलिए तुमने उन्हें मार लिया। हमसे साबका पेश आएगा तो तुम्हें मालूम हो जाएगा कि मर्द कैसे होते हैं। गोया उन्होंने साफ साफ ऐलाने जंग कर दिया। आखिरकार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शवाल 2 हिजरी के आखिर में इनके महल्ले का मुहासरा किया। 15 दिन ही मुहासरा किया था, 15 दिन तक मुहासरा रहा कि इन्होंने हथियार डाल दिए और तमाम काबिले जंग आदमी बांध लिए गए। अब अब्दुल्ला बिन उबई इनकी हमायत के लिए उठ खड़ा हुआ और इसने सख्त इसरार किया कि आप इन्हें माफ कर दें। चुनाचे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी दरख्वास्त कबूल करके ये फैसला दिया कि बनू कैनका अपना सब माल, असलहा और आलाते सनत छोड़कर मदीना से निकल जाएं। तो ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो अब्दुल्ला बिन उबई की बात मानी और इनको मदीना से निकल जाने की जो है वो इजाज़त दे दी। अब आप देखें कि इसमें جیسے کہ سورت کا موضوع جو ہے آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ اس میں جو ہے وہ جنگ بنی نذیر پر تبصرہ ہے، اور اس میں چار مضمون جو ہیں وہ بیان ہوئے ہیں. پہلا مضمون کیا ہے کہ پہلی چار آیتوں میں دنیا کو بنو نذیر کے انجام سے عبرت دلائی گئی. دوسرا جو ہے آیت نمبر 5 میں قانون جنگ کا قاعدہ بیان کیا گیا. تیسرا مضمون آیت نمبر 6 سے 10 تک ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے ان ممالک کی زمینوں اور جائیدادوں کا جو ہے وہ فیصلہ کیا ہے کہ جو جنگ یا صلح کے نتیجے میں اسلامی حکومت کے پاس آئیں تو مفتوحہ علاقے جو ہیں اس میں مسلمان جو ہے وہ کیا کریں گے، یعنی ان کی حیثیت مسلمانوں کے لیے کیا ہے. اور چوتھا مضمون جو ہے آیت نمبر 11 سے 17 تک منافقین کے رویے پر تبصرہ کیا گیا ہے. اور پھر آخری پورا کا پورا رکوع ایک نصیحت ہے، جس میں جو ہے وہ ایمان کے تقاضے بتائے گئے ہیں. تو آئیے پہلی چار آیات کا خاص مضمون ہے، یہودیوں کا قبیلہ بنو نذیر کی طرف جو ان کی جلا وطنی تھی اس پر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ان کی طرف اشارہ کیا ہے، اس پر تبصرہ کیا ہے. سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وہو العزیز الحکیم. اللہ ہی کی تسبیح کی ہے ہر اس چیز نے جو آسمانوں اور زمین میں ہے، اور وہی غالب اور حکیم ہے. اب آپ دیکھیں کہ سورۃ الحشر جو ہے یہ بھی جو ہے وہ مسبحات میں سے ہے، کہ جس میں اللہ کی تسبیح کے ساتھ جو ہے وہ اس سورت کی ابتدا ہوئی ہے. اس آیت کی بڑی اہمیت ہے. اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ساری کائنات جو ہے وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، آسمان و زمین کی ہر چیز جو ہے وہ اللہ کی بندگی کرتی ہے، اللہ کی اطاعت کرتی ہے. تو اس وجہ سے بندوں کے لیے صحیح رویہ یہی ہے کہ وہ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کریں، اللہ پر بھروسہ کریں اور اللہ کے احکامات کی تعمیل کریں، اللہ سے ڈریں اور اللہ ہی سے امید رکھیں، کیونکہ اس کی اجازت کے بغیر کوئی چیز ہل نہیں سکتی. وہو العزیز الحکیم، اور وہی غالب اور حکیم ہے. اب آپ دیکھیں کہ بنو نذیر کے اخراج پر تبصرہ شروع کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ جو ہے ذہنوں کو تیار کر رہے ہیں کہ کتنا طاقتور یہودی قبیلہ تھا، اس کے ساتھ جو معاملہ پیش آیا تو وہ مسلمانوں کی طاقت کا نہیں بلکہ اللہ کی قدرت کا کرشمہ تھا. آیت نمبر 2 سورۃ الحشر، هو الذی اخرج الذین کفروا من اہل الکتاب من دیارہم لاول الحشر. وہی تو ہے جس نے اخرجا نکال باہر کیا، الذین ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا تھا، من اہل الکتاب اہل کتاب میں سے. وہی اللہ تو ہے جس نے اہل کتاب کافروں کو جو ہے وہ نکال باہر کیا، من دیارہم ان کے گھروں سے، لاول الحشر پہلے ہی حشر میں، پہلے ہی حملے میں. اب آپ دیکھیں کہ یہاں پہ جو ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کون لوگ تھے کہ جن کو پہلے ہی حملے میں اللہ تعالیٰ نے ان کے گھروں سے نکال باہر کیا. اب آپ دیکھیں کہ یہاں پہ دو باتیں کہی جا رہی ہیں. نمبر 1، الذین کفروا من اہل الکتاب، جنہوں نے اہل کتاب میں سے کفر کیا تھا، یعنی جس نے اہل کتاب میں سے کافروں کو उनके घरों से पहले हशर के वक्त जो है वो बाहर निकाला। अभी मैंने आपको बताया था कि मदीना के अतराफ में यहूदियों के तीन कबीले थे, एक बनू नदीर, दूसरा बनू कुरैदा, तीसरा बनू कैनुका। अब आप देखें कि ये तीनों कबीले जिनसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत के बाद मुआहदे किए थे, लेकिन ये क्या करते थे, ये मुसलमानों के खिलाफ साजिशें करते और कुफारे मक्का से मुसलमानों के खिलाफ राबता करते थे। अब आप देखें कि एक मौके पर जब प्यारे रसूल बनू नदीर के पास गए हुए थे तो बनू नदीर ने ऊपर से एक भारी पत्थर फेंक कर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मार डालने की साजिश की, जिससे वही के जरिए आपको बरवक्त इतला दे दी गई और आप वहां से वापस तशरीफ ले आए। इनकी इस अहद शिकनी की वजह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन पर लश्कर कशी की। ये चंद दिन अपने कलों में छुपे रहे, बिलाखिर इन्होंने जान बख्शी की सूरत में जलावतनी पर आमादगी का इजहार किया, जिसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबूल कर लिया और इसे जो है अव्वल हशर कहा गया है, यानी पहली बार इज्तमा। ये इनकी पहली जलावतनी थी जो मदीना से हुई, और बनी नदीर के लोग जो थे यहां से निकलकर खैबर में जाकर मुकीम हो गए। फिर वहां से हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हों ने अपने दौर में इन्हें दोबारा जलावतन किया और शाम की तरफ धकेल दिया। तो अब जो है ये अहले किताब में से कौन से काफिर हैं, अहले किताब में से यानी यहूदियों का कौन सा ग्रोह है कि जिन्हें पहले ही हमले में उनके घरों से निकाल बाहर किया गया। एक ग्रोह ये कहता है, यानी ये जो ग्रोह थे, जो ग्रोह था जिसको मदीना से निकाला गया, इसके बारे में मुफस्सरीन के दरमियान इख्तलाफ है। एक ग्रोह ये कहता है कि बनी नदीर का मदीना से इखराज है, क्योंकि पहला हशर हाशीन रहा, हशर का मतलब आपको पता ही है कि उठना, खड़ा होना, जमा होना। तो एक इनका, इनको जो बाहर निकाला गया, ये तो प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में जलावतनी थी, और दूसरा हशर हजरत उमर के जमाने में हुआ जब यहूदियों को, ईसाइयों को जजीरतुल अरब से निकाला गया, और आखिरी हशर क्यामत के दिन होगा। तो दूसरा ग्रोह ये कहता है कि इससे मुराद मुसलमानों की फौज का इज्तमा है जो बनी नदीर से जंग करने के लिए हुआ था, कि अभी मुसलमान उनसे लड़ने के लिए जमा ही हुए थे, अभी लड़ाई की नौबत भी नहीं आई थी, सिर्फ मुसलमानों ने मुहासरा किया हुआ था कि अल्लाह ताला की कुदरत से जो यहूदी थे, बनू नदीर का कबीला था, वो जलावतन हो गए, वो जलावतनी के लिए तैयार हो गए। तो ये राय भी जो है वो दी जाती है कि वही तो है जिसने पहले ही हमले में अहले किताब काफिरों को उनके घरों से निकाल बाहर किया। तो आप देखें कि एक तरफ बनू कैनुका के लोग थे, तो उन्होंने जो मुसलमान औरत की बेहुर्मती की थी, तो उसके नतीजे में प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका मुहासरा करके उनको शाम की जानिब जलावतन कर दिया था। दूसरी तरफ ये बनू नदीर के लोग थे, उस वक्त तो ये दबक कर बैठ गए, लेकिन प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को धोखे से इन्होंने जो है वो कत्ल करना चाहा, मारना चाहा, और फिर आपने बनू नदीर को भी 10 दिन का अल्टीमेटम दिया था और इसके बाद इनका मुहासरा किया था, और फिर इन ये भी जो थे यहां से जो थे वो चले गए थे। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं, मा ज़नन्तुम अन यखरुजू वज़न्नु अन्नहुम मानअतुहुम हुसूनुहुम मिन अल्लाही फआताहुमुल्लाहु मिन हैसु लम यहतसिबू। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं कि मा ज़नन्तुम, नहीं ख्याल किया तुमने, तुम्हें ख्याल भी नहीं था कि अन यखरुजू के वो निकल जाएंगे, तुम्हें हरगिज गुमान नहीं था, तुमने सोचा भी नहीं था अन यखरुजू के वो इस तरह निकल जाएंगे। वज़न्नु और वो समझे बैठे थे अन्नहुम के वो माने अतोहम, माने अतोहम जो है ये जैसे माने होता है, जैसे बचाने वाला, हिफाजत करने वाला, महफूज रखने वाला। जैसे आपने सूरत अल माउन में पढ़ा ना, यमनाउन अल माउन, तो यमनाउना मना करना, बचाना। तो एक तरफ तो मुसलमानों को भी ये गुमान नहीं था कि वो ऐसे आराम से निकल जाएंगे बगैर जंग के, दूसरी तरफ वो जो यहूदी थे वजन्नू, वो समझे बैठे थे अन्नहुम मानेअतुहुम, कि वो जो है मानेअतुहुम बचा लेंगे इनको, यानी उनके लिए हिफाजत करेंगे, या फिर आप यूं कहें कि उन उनके लिए बचा लेंगे उनको, या उनका दिफा करेंगे। हुसूनहुम, उनके किले। हा स्वाद नून हसन जो है ये कले के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और हुसून इसकी जमा है, कले गड़ियां वगैरह। हिस नून वाहिद और हुसून जमा, कि उनके कले उनकी गड़ियां उनको बचा लेंगी। बनू नदीर ने बड़े मजबूत कले तामीर कर रखे थे, जिसपे उन्हें बड़ा घुमंड था, और खुद मुसलमान भी समझते थे कि इन कलों को फतह करना इतना आसान नहीं है। लेकिन जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चंद दिन इनका मुहासरा किया, वो इतना डरे कि 6 दिन के अंदर अंदर सदियों से जिस इलाके में जमे बैठे थे उसे छोड़ने पर आमादा हो गए। यहाँ पे एक काबिले गौर नुक्ता ये है, अल्लाह ताला कह रहे हैं कि वो समझे हुए थे कि उनके कले उन्हें अल्लाह से बचा लेंगे। अब आप देखें कि सवाल ये पैदा होता है कि यहूदी जो थे कैसे कैसी कौम थी कि वो अल्लाह से जंग कर रहे थे। अल्लाह से जिद करने वाली कौम। वो कह रहे हैं कि वो समझे बैठे थे कि उनके कले उन्हें अल्लाह से बचा लेंगे। अब आप देखें, बड़े ही मजबूत उनके घर और पूरी बस्ती को कला बंद बनाया हुआ, और मुनाफकीन उनकी पुश्त पर, और यानी बनू नदीर के निकाले जाने से पहले बनू कैनका जो थे उनकी जलावतनी हो चुकी थी, उन्हें भी अपनी बहादुरी पर बड़ा जोम था ना। लेकिन आप देखें कि वो कैसे निकाल दिए गए। बिल्कुल इसी तरह बनू नदीर ये भी ये समझते थे कि इनकी महफूज बस्तियां, इनकी मजबूत गड़ियां जो हैं, उनसे कोई उनको निकाल नहीं सकता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको 10 दिन के अंदर मदीना से निकल जाने का नोटिस दिया। उन्होंने बड़े धड़ल्ले के साथ जवाब दिया कि हम नहीं निकलेंगे, आपसे जो कुछ हो सकता है कर लीजिए। इसीलिए अल्लाह ताला कहते हैं कि वो ये समझते थे कि इनकी गड़ियां जो हैं उन्हें अल्लाह से बचा लेंगी। असल में बनी इसराइल की तारीख क्या रही है कि उन्होंने अल्लाह के रसूलों का मुकाबला किया, नबियों को कत्ल किया, और अल्लाह जो है अल्लाह का जानते बूझते उन्होंने मुकाबला किया। यहूदी दुनिया में ऐसी अजीब कौम रही कि जानते बूझते अल्लाह का मुकाबला किया। पता था उनको कि अल्लाह के रसूल हैं, लेकिन उन्होंने अल्लाह के एम्बेसिडरों को कत्ल किया, और सीना ठोंक कर कहते थे कि हमने कत्ल किया। तो यहाँ पे भी यही बात है। अब यहाँ पर जो उनकी जो जिद्दीपन है, या उनका जो अल्लाह का मुकाबला करने की जो जुर्रत है, तो अब देखें कि वहां पे जो है उसका जिक्र किया जा रहा है कि उन्होंने कहा, उन्होंने सोचा था कि हमारे कले हमें अल्लाह से बचा लेंगे। फ़ाताहुमुल्लाहु, बस आया उन पर अल्लाह, मिन हैसु लम यहतसिबू, ऐसे रुख से जिधर उनका ख्याल भी नहीं गया था। तो अल्लाह ने ऐसे रुख से उनको पकड़ा कि जिसके बारे में उन्होंने सोचा भी नहीं था। बस उन पर अल्लाह का अजाब ऐसी जगह से आ पड़ा कि उन्हें गुमान भी नहीं था, यानी उन्होंने सोचा भी नहीं था कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका मुहासरा कर लिया है। ये उनके वहमो गुमान में भी नहीं था। तो यहां पे फआता हुमुल्लाहु मिन हैसु लम यहतसिबू, इसके मानी हैं कि अल्लाह ताला उन पर एक लश्कर चढ़ा लाया, और ये लश्कर था मुसलमानों का, और ये वो रास्ता था कि उसने अंदर से उनकी हिम्मत और कुव्वते मुकाबला को खोखला कर दिया। उनके हथियार, उनके जंगी मर्द, उनके मजबूत गढ़े, उनकी जो कले थे, फिर उनके किसी काम ना आ सके। तो उन्हें انہوں نے اس کے بارے میں سوچا بھی نہیں تھا. وَقَذَا فَافِي قُلُوبِهُمْ الرَّوْبَ, اور اللہ نے ان کے دلوں میں روب ڈال دیا. اب آپ دیکھیں کہ مسلمانوں کا جو ان کے دل میں روب تھا, جو اللہ تعالیٰ نے کافروں کے یہودیوں کے دلوں میں ڈال دیا تھا, اسی روب کی وجہ سے انہوں نے جلاوطنی پر آبادگی ظاہر کی. رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی نے کہا تھا کہ اے بنو نذیر کے لوگوں, تم مسلمانوں کے سامنے جھکنا نہیں, ہم تمہارے ساتھ ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خصوصی وصف عطا کیا تھا کہ دشمن ایک مہینے کی مسافت پر آپ سے مروب ہو جاتا تھا, اس لیے سخت دہشت اور گھبراہٹ بنو نذیر پر طاری ہو گئی. سارے اسباب, اسلحے اور جنگی مردوں کے باوجود انہوں نے ہتھیار ڈال دیے. صرف ایک شرط وہ مسلمانوں سے منوا سکے, اور وہ یہ کہ جتنا سامان وہ لاد کر لے جا سکتے ہیں انہیں لادنے کی اجازت دی جائے. چنانچہ اس اجازت کی وجہ سے انہوں نے اپنے گھروں کے دروازے اور چھتیر تک اکھیڑ ڈالے تاکہ انہیں اپنے ساتھ جو ہیں وہ لے جائیں. یخربون بیوتہم بایدیہم وایدی المؤمنین, نتیجہ یہ ہوا کہ وہ خود اپنے ہاتھوں سے بھی اپنے گھروں کو برباد کر رہے تھے اور مومنوں کے ہاتھوں بھی برباد کروا رہے تھے. اب آپ دیکھیں کہ ان کی جو بربادی کی تاریخ ہے, اب اس کو یہاں پہ اللہ رب العزت بیان کرتے ہیں. یخربونا خارابا, اس کا مطلب ہے کہ ویران, خراب, اجڑنا, اجاڑ دینا. تو وہ برباد کر رہے تھے, وہ اجاڑ رہے تھے. بیوتہم, بیت واحد ہے, بیوت جمع ہے, اپنے گھروں کو وہ برباد کر رہے تھے. بایدیہم, اپنے ہاتھوں. وایدی المومنین, اور مسلمانوں کے ہاتھوں. فاعتبروا یا اولی الابصار, بس عبرت حاصل کرو اے دیدائے بینا رکھنے والو. تو بنو نذیر کی تباہی دو طرح سے ہوئی, باہر سے مسلمانوں نے محاصرہ کر کے ان کے قلعوں کو توڑنا شروع کیا, اور اندر سے انہوں نے مسلمانوں کا راستہ روکنے کے لیے جگہ جگہ پتھروں اور لکڑیوں کی رکاوٹیں کھڑی کی. انہوں نے اپنے گھروں کو توڑ توڑ کر ملبہ جمع کیا. جب انہیں یقین ہو گیا کہ یہاں سے جانا ہی پڑے گا, تو وہ گھر جو جن کو انہوں نے بڑی شوق سے سجایا اور بنایا تھا, اپنے ہاتھوں برباد کرنا شروع کیا تاکہ یہ مسلمانوں کے کام نہ آ سکے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس شرط پر ان کے ساتھ صلح کی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے اس شرط پر صلح کی تھی کہ ہماری جانیں بخش دی جائیں, ہمیں اجازت دی جائے کہ ہتھیاروں کے سوا جو کچھ بھی ہم یہاں سے اٹھا کر لے جا سکتے ہیں لے جائیں. وہ اپنے دروازے, اپنی کھڑکیاں, اپنے چھتوں کے چھتیر اور کھونٹیاں تک اکھاڑ کر لے گئے. لکڑی کی چھتیں تک انہوں نے اپنے اونٹوں پر جو ہے وہ لاد لی. تو آپ دیکھیں کہ آیت نمبر 2 جو ہے یہ بنو نذیر جو ہے اس کی بربادی کی کہانی سناتی ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کو تباہ کرنا, ان کو برباد کرنا, ان کو ان کے گڑوں سے نکال دینا, یہ مسلمانوں کے بس میں نہیں تھا, بلکہ یہ اللہ کا کرشمہ ہے, یہ اللہ نے کیا ہے. وہی تو ہے جس نے اہل کتاب کافروں کو پہلے ہی حملے میں ان کے گھروں سے نکال باہر کیا. تو پہلی بات کیا ہے, نمبر 1, تمہیں ہرگز یہ گمان نہ تھا کہ وہ نکل جائیں گے, اور وہ بھی یہ سمجھے بیٹھے تھے کہ ان کی گڑیاں انہیں اللہ سے بچا لیں گی. تو پہلی چیز یہ کہ مسلمانوں نے بھی سوچا نہیں تھا کہ ان کو جو ہے وہ ان کے گھروں سے نکال سکتے ہیں. نمبر 2, خود جو یہودی تھے بنو نذیر, وہ بھی یہ سمجھے بیٹھے تھے کہ ان کے مضبوط گھر جو ہیں وہ انہیں اللہ سے بچا لیں گے. نمبر 3, اللہ ان پر ایسے رخ سے آیا جدھر ان کا خیال بھی نہیں گئے تھا. نمبر 4, اللہ نے جو ہے وہ ان کے دلوں میں مسلمانوں کا روب ڈال دیا. نمبر 5, اور وہ اپنے ہاتھوں سے اپنے گھروں کو توڑنے لگے. نمبر 6, اور مومنوں کے ہاتھوں سے بھی. فاعتبروا یا اولی الابصار, تو اصل بات کیا ہے؟ بس عبرت حاصل کرو اے دیدائے بینا رکھنے والو. اس سے عمل کا کیا اصول جو ہے وہ سامنے آتا ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ لوگوں کو اس واقعے سے عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ جو قوم, جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں تو کیسے ذلیل ہوتے ہیں. تو حزب الشیطان کو شکست ہوئی اور حزب اللہ جو تھے وہ جیت گئے. تو اب دیکھ لیں کہ اللہ اور اللہ کے رسول سے دوستی کرنی ہے یا دشمنی کرنی ہے. آیت نمبر 3, ولولا ان كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار. اگر اللہ نے ان کے حق میں جلا وطنی نہ لکھ دی ہوتی تو وہ دنیا ہی میں انہیں عذاب دے ڈالتا, اور آخرت میں تو ان کے لیے دوزخ کا عذاب ہے ہی. اب آپ دیکھیں کہ یہاں پہ جو ہے وہ جلا کا لفظ استعمال کیا گیا ہے. قرآن میں جلا وطنی کے لیے دو لفظ آئے ہیں, ایک تو یہی جلا کا ہے اور دوسرا جلو, جیم لام و. تو جلا کا مطلب ہوتا ہے روشن کرنا, جلا کے معنی ہوتے ہیں کسی امر کو واضح کرنا, ظاہر کرنا, کسی کو اس کے شہر یا ملک سے نکالنا. تو یہ ہے جلا وطنی, جس کا روٹ جو ہے وہ, جس کا جو مادہ ہے وہ جیم لام واو ہے. دوسرا لفظ جو جلا وطنی کے لیے آیا ہے وہ ہے تفیقہ, او ینفو من الارض, کسی کو ذلت اور رسوائی سے نکال دینا. سورۃ النساء میں جو ڈاکہ ڈالنے والے ہیں ان کے لیے آپ نے یہ پڑھا تھا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ولولا ان کتب اللہ علیہم الجلاء, اگر اللہ نے ان کے حق میں جلا وطنی لکھ نہ دی ہوتی, لعذبہم فی الدنیا, تو اللہ ان کو دنیا میں عذاب دیتا, ولہم فی الآخرتی عذاب النار, اور آخرت میں ان کے لیے جو ہے وہ ذلت کا عذاب ہے ہی. مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ کی تقدیر میں پہلے ہی سے ان کے لیے جلا وطنی لکھ دی گئی تھی, ورنہ دنیا ہی میں ان کو سخت عذاب دیا جاتا. جیسا کہ یہودیوں کا ایک دوسرا قبیلہ تھا بنو قریظہ, اس کو دنیا میں ہی عذاب دیا گیا کہ مردوں کو قتل کیا گیا اور دوسروں کو قیدی بنایا گیا اور ان کے مال کو مسلمانوں کے لیے مال غنیمت بنا دیا گیا. غزوہ احزاب میں انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ جو غداری کی تھی تو اس کے نتیجے میں دنیا ہی میں ان کو سزا مل گئی نا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کے لیے تقدیر میں یہ لکھا ہی نہیں تھا, ورنہ دنیا ہی میں ان کو جو ہے یہ سزا دے دی جاتی. ذالک بانہم شاقوا اللہ ورسولہ, ایسا کیوں ہوا؟ یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کیا. شین قاف قاف شق, سخت چیز کے پھٹنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو اللہ کا یہ غضب ان پر کیوں نازل ہوا کہ انہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کی مخالفت کی. وَمَن يُشَاقِ اللَّهَ وَمَن يُشَاقِ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ, اور جو بھی اللہ کا مقابلہ کرے اللہ اس کو سزا دینے میں بہت سخت ہے. اس کے معنی کیا ہیں؟ کہ جو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتا ہے, لڑتا ہے, تو سوچ لیں کہ پھر اللہ بھی اس کو کتنا شدید پکڑتا ہے. پھر اللہ کی سزا جو ہے وہ ان کے لیے بہت ہی شدید ہے. آیت نمبر 5, ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمۃ علی اصولها فبإذن اللہ ولیخزی الفاسقین. اب آپ دیکھیے کہ آیت نمبر 1 سے 4 تک اللہ تعالی نے جو بنو ندیر کا انجام تھا اس سے دنیا کو عبرت دلائی ہے, اور دوسری طرف آیت نمبر 5 میں قانون جنگ کا ایک قاعدہ بیان کیا ہے کہ جنگی ضروریات کے لیے دشمن کے علاقے میں अगर कुछ जो है वो तखरीबी कार्रवाई की जाए, यानी जमीनों को, फसलों को तबाह किया जाए जंगी कार्रवाई के नतीजे में, तो ये फसाद फिल अर्द की तारीफ में नहीं आता। मा कता तुम, जो कुछ तुमने काटा, मिन ली नतिन, लीन, लीन जो है लाम या नून, खजूर की एक किस्म है, जिसे अजवा, बरनी वगैरह खजूरों की किस्में हैं। ये या तो लीन नरमी के लिए आता है ना, नरमो नाजिक खजूर का दरख्त, ये इस्म जिन्स है। अजवा के अलावा हर किस्म के खजूर का दरख्त और उसके फल को लीन कहते हैं। जंग के दौरान जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से मुसलमानों ने बनू नदीर का मुहासरा किया, तो बनू नदीर के खजूरों के दरख्तों को आग लगाई, कुछ गाट डाले और कुछ छोड़ दिए। मकसद क्या था कि खजूरों के दरख्तों के पीछे दुश्मन छुपा हुआ था। तो ऐसे दरख्त जो फौजी नकलो हरकत में हायल थे उनको काटा गया, जो हायल नहीं थे उनको खड़ा रहने दिया गया। इस पर मदीना के मुनाफिकीन, बनू कुरैजा, बनू नदीर ने शोर मचाया कि मोहम्मद तो फसाद फिल अर्द से मना करते हैं और देखो खुद हरे भरे दरख्त काट रहे हैं, तो आखिर क्या ये फसाद फिल अर्द नहीं है? अल्लाह ताला ने ये आयत नाजिल कर दी कि मुसलमानों ने जो दरख्त काटे और जिनको खड़ा रहने दिया, इनमें कोई भी गलत बात नहीं है। क्यों? दोनों का जो है वो हुक्म अल्लाह ने दिया है, जंगी जरूरत के तहत अल्लाह ताला ने इनको इजाजत दी है। मा कता तुम मिल्ली नतिन, तुम लोगों ने खजूरों के जो दरख्त भी काटे, और तरक तुमुहा, और जिनको खड़ा रहने दिया, कायमतन खड़ा, और तरक तुमुहा जिनको छोड़ दिया, कायमतन खड़ा, अला उसूलहा उनकी जो है वो जड़ों पर। हमजा स्वात लाम असल जो है वो जड़ को कहते हैं और उसूल उसकी जमा है। या जिन दरख्तों को उनकी जड़ों पर खड़ा रहने दिया, फब इज़्निल्लाह, ये सब अल्लाह ही की इजाजत से था। वले युख्जी अल फासिकीन, ताकि अल्लाह फासिकों को जलीलो ख्वार करते। अब आप देख लें कि इस्लाम ये पसंद नहीं करता कि कोई फौज जो है जब जंग कर रही हो, मुसलमानों की फौज, तो वो बगैर किसी जंगी कार्रवाई के मुसलमानों के, यानी कोई मुसलमानों की फौज जो है वो दुश्मन के किसी इलाके में जाए, तो बगैर किसी जंगी मकसद के वो दुश्मन के मुल्क में घुसकर खेत, मवेशी, बागात, इमारतों को खामखा तबाह बर्बाद करे। अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हों ने फौजों को शाम की तरफ रवाना करते हुए हुक्म दिया था कि फलदार दरख्तों को ना काटना, फसलों को खराब ना करना और बस्तियों को वीरान ना करना। तो जंगी जरूरत के लिए जो है, अगर हालात ऐसे हों कि कुछ चीज दरख्तों को काटने की जरूरत पेश आए, तो इस्लाम ने इसकी जो है वो इजाजत दी है। तो इसलिए यहाँ पे अल्लाह ताला ने फरमाया कि मुसलमानों ने जिन दरख्तों को काटा या जिनको अपनी जड़ों पर खड़ा रहने दिया, फा बे इज़्निल्लाह, ये सब अल्लाह की इजाजत से था। वले युख्जी अल फासिकीन, ताके फासिकों को अल्लाह जो है वो जलीलो ख्वार कर दे। फिर आप देखें कि आयत नंबर 6 से लेकर 10 तक अल्लाह ताला ने ये बताया है कि जो मफतूहा जमीनें हैं और जो जायदादें हैं जो जंग या सुलह के नतीजे में इस्लामी हुकूमत के पास आ जाएं, तो फिर मुसलमान जो हैं उसके लिए क्या फैसला करें। फरमाया, वमा अफा अल्लाहु अला रसूलिही मिनहुम फमा औजफ्तुम अलैहि मिन खैलिन वला रिकाबिन वलाकिन अल्लाह युसल्लितु रसूलहु अला मन यशा वल्लाहु अला कुल्ली शैइन कदीर। अब आप देखिए, फरमाया, और وما افا اللہ علی رسولہ منہم، اور جو مال اللہ نے ان کے قبضے سے نکال کر اپنے رسول کی طرف پلٹا دیے ہیں. افا، افا جو ہے اس کا روٹ کیا ہے اور اس کے معنی کیا ہے؟ افا کا لفظ آپ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، اس کا روٹ ہے فا یا حمزہ، جیسے آپ نے پڑھا تھا نا پہلے بھی، جیسے مال فہ، اور جو مال فہ ہوتا ہے اس کے معنی ہوتے ہیں کہ لوٹنا. افاء مال و دولت، دینا، لوٹانا. تو فا یا حمزہ، وما افا اللہ، اور جو کچھ لوٹایا اللہ نے، اللہ رسول ہی اپنے رسول کی طرف، منہم ان کے قبضے سے لے کر. تو یہ تھی پہلی شکل، اور وہ مال جو اللہ نے جو ہے وہ بنو ندیر سے لے کر جو ہے وہ اپنے رسول کو دے دیا. اب آپ دیکھیں کہ لوٹنے والے سائے کو، دوپہر کے بعد جو چیزوں کا سایہ مشرق کی طرف لوٹتا ہے اس کو بھی فے کہا جاتا ہے. اسی طرح مال غنیمت جو کفار سے حاصل ہوتے ہیں، ان سب کی اصل حقیقت کیا ہوتی ہے کہ وہ بھی جو ہے وہ، کیونکہ وہ باغی ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ کفار سے وہ مال لے کر مسلمانوں کو دے دیا جائے. تو فے کا مال ایسا مال ہوتا ہے کہ جس میں مسلمان جنگ نہیں کرتے، بغیر جنگ کے وہ مسلمانوں کو حاصل ہو جاتا ہے. تو یہاں پر بھی یہی بات کہی جا رہی ہے کہ وما افا اللہ علی رسولہ منہم، اور جو مال اللہ نے ان کے قبضے سے نکال کر اپنے رسول کی طرف پلٹا دیے، یعنی یہ مال اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس نظام کی بدولت جو رسول لائے تھے اس لیے حاصل ہوئے. اس میں مجاہدین کے لیے خصوصی حصہ نہیں ہوتا. کیوں؟ اس میں مجاہدین نے جنگ نہیں کی ہوتی، بلکہ یہ بغیر جنگ کے دشمن سے مسلمانوں کے قبضے میں آ جاتے ہیں. تو پہلی بات. دوسری بات، فما اوجفتم علیہ من خیل ولا رقاب ولکن اللہ یسلط رسلہ علی من یشاء. فما، پس نہیں، اوجفتم، دوڑائے تم نے، علیہ اس پر، من خیل، گھوڑے، ولا رقاب، اور نہ ہی اونٹ، ولکن اللہ یسلط رسلہ، لیکن اللہ جو ہے وہ مسلط کرتا ہے اپنے رسولوں پر، اللہ میں یشا، جس پر وہ چاہتا ہے، واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. اب آپ دیکھیں کہ یہاں پر جو ہے اوجفتم کا روٹ ہے وو جیم فا، اس کے معنی ہے بے قرار ہونا، بے چین ہونا. قلوب یوم ازم واجفا، سورت نازیہ میں بھی آپ پڑھیں گی، کچھ دل جو اس دن جو ہے وہ دھڑک رہے ہوں گے. تو اسی طرح اوجفا، گھوڑے کو تیز دوڑانا، کہ بے قراری کی وجہ سے گھوڑے جو ہیں پھر وہ تیز دوڑتے ہیں. تیز رفتاری کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، جیسے دل تیزی سے دھڑکتا ہے نا، اسی طرح گھوڑوں کا تیزی سے بھاگنا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ ایسے مال نہیں ہیں کہ اے مسلمانوں جس پر تم نے اپنے گھوڑے دوڑائے ہوں. خیل، خیل جو ہے، خیل کا لفظ گھوڑوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، یہ اسم جنس ہے، واحد بھی اور جمع بھی. پھر دوسری بات کہی ولا رکابن، رکاب جو ہے یہ اونٹ کی سواری کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور جس پر تم نے جو ہے وہ اپنے اونٹ نہیں دوڑائے. رکبن جمع ہے اور رکاب جو ہے یہ واحد ہے، اور تم نے اس پر اپنے اونٹ بھی نہیں دوڑائے. ولکن اللہ یسلط رسلہ علی من یشاء، اور لیکن اللہ اپنے رسولوں کو جس پر چاہتا ہے تسلط عطا کر دیتا ہے. واللہ علی کل شیء قدیر, اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. تو یہاں پر بھی کیا بات بتائی جا رہی ہے, حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ بنو نذیر کے اموال ان اموال میں سے تھے جو اللہ نے لڑائی کے بغیر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دلا دیے. مسلمانوں نے ان پہ گھوڑے اور اونٹ نہیں دوڑائے تھے. اس قسم کے مال خاص رسول اللہ کے سمجھے جاتے تھے. ایسے اموال سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر والوں کا سال بھر کا خرچ نکال لیتے تھے اور باقی جہاد کے سامان کی تیاری گھوڑوں وغیرہ میں خرچ کرتے. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. اب یہاں پہ بھی آیت نمبر 6 میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایسا مال جو مجاہدین کی جنگ کے بغیر, ان کی کوششوں کے بغیر مسلمانوں کی طرف لوٹا دیا جائے, اللہ اور اس کے رسول اور دین اسلام کی بدولت, تو اس میں مجاہدین کا خصوصی حصہ نہیں ہوتا, بلکہ بیت المال کے ذریعے جو مدے ہیں اس میں خرچ کیا جاتا ہے. اس لیے اس کو مال فے کہتے ہیں کہ اس کو اللہ نے لوٹا دیا ہے, اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے. دیکھیں, ایک ہے غنیمت کا مال, ایک ہے فے کا مال. آپ سورت انفال آیت 41 میں پڑھ چکی ہیں کہ جو مال غنیمت ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے 5 حصے کیے جاتے ہیں. 4 حصے لڑنے والی فوج میں تقسیم کیے جاتے ہیں اور ایک حصہ بیت المال میں داخل کر کے ان مصارف میں صرف کیا جاتا ہے جو اب آپ پڑھیں گی. اور فے کا حکم کیا ہوتا ہے, اسے فوج میں تقسیم نہ کیا جائے, پورا کا پورا فے کا مال ان مصارف کے لیے مخصوص کر دیا جائے جو اب اگلی آیتوں میں آپ پڑھیں گے. یہ آیت نمبر 7. ما افا اللہ علی رسولہ من اہل القرا, جو کچھ بھی اللہ ان بستیوں کے لوگوں سے اپنے رسول کی طرف پلٹا دے. ما افا اللہ, جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ پلٹا دیں, اللہ رسول ہی اپنے رسول کی طرف, من اہل القرا بستیوں کے لوگوں سے. نمبر 1 یہ کہاں جائے گا, فل اللہ اللہ کے لیے ہے. نمبر 2 ولر رسولی اور رسول کے لیے. نمبر 3 ولز القربا اور رشتہ داروں کے لیے. نمبر 4 ولیتامہ اور یتیموں کے لیے. نمبر 5 ولمساکینی اور مساکین کے لیے. نمبر 6 وابن السبیل اور مسافروں کے لیے. کئی لا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم, تاکہ وہ تمہارے مالداروں ہی کے درمیان گردش نہ کرتا رہے. کئی, تاکہ لا یکون وہ نہ ہو جائے دولتن گردش, تاکہ اس کی گردش جو ہے وہ نہ ہو جائے بین الاغنیاء ہی درمیان مالداروں کے, منکم تم میں سے, یعنی ایسا نہ ہو کہ دولت تمہارے امیروں کے درمیان گردش کرنے لگے. اس لیے یہ جو مال غنیمت ہے اس کے 5 حصے تو لڑنے والی فوج میں دیے جائیں اور ایک حصہ بیت المال میں داخل کر کے ان 6 مصارف کے اندر تقسیم کیا جائے. اور مال فے جو ہے اس میں اس کو فوج میں تقسیم نہیں کرنا, بلکہ پورا کا پورا مال فے جو ہے وہ ان 6 مصارف پہ جو ہے وہ صرف کیا جا سکتا ہے. تو فائدہ کیا ہوگا, کئی لا یکون دولتن, اور دولتن جو ہے دال و لام گردش کرنا, اسی لیے دولت کو بھی جو ہے وہ مال کہتے ہیں, کیونکہ وہ کبھی ایک کے پاس کبھی دوسرے کے پاس دولت ہوتی ہے, گردش کرتی رہتی ہے. تو مقصد بتایا تاکہ وہ تمہارے مالداروں ہی کے درمیان گردش نہ کرتا رہے. وما آتاکم الرسول فخذوه, اور جو کچھ رسول تمہیں دے وہ لے لو. وما نہاکم عنہ فانتہوا, اور جس سے رسول تمہیں روکے اسے رک جاؤ. واتقوا اللہ, اور اللہ سے ڈرتے رہو. ان اللہ شدید العقاب, بے شک اللہ سخت پکڑنے والا ہے. اب آپ دیکھیے کہ یہ جو آیت کا حصہ ہے کہ رسول جو دے وہ لے لو اور جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ, اس کے معنی کیا ہیں؟ یہ جو آیت کا حصہ ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بتاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کیا ہے, آپ کا مرتبہ کیا ہے, کہ آپ عملی زندگی کے لیے جو آپ نے احکامات دیے ہیں, جو آپ نے جو ہے وہ اسوا چھوڑا ہے, تو مسلمانوں کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کو جوں کا توں جو ہے وہ قبول کر لے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ مسلمان جو ہیں وہ اپنی مرضی کریں. اب آپ دیکھیں یہ کتنی خوبصورت آیت ہے نا, اس کو آپ سرکل کر لیں. جیسے بعض لوگ کہتے ہیں کہ رسول کی اطاعت کیوں ضروری ہے, حالانکہ قرآن میں بار بار آئی ہے اور یہاں پہ کہا اور جو کچھ تمہیں رسول دے وہ لے لو اور جس سے روکے اس سے رک جاؤ, اور اللہ سے ڈرتے رہو, اللہ یقیناً سخت سزا دینے والا ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گودنے والی, گدوانے والی, خوبصورتی کے لیے چہرے کے بال اکھاڑنے والی اور دانتوں کو جدا کرنے والی عورتوں پر لعنت کی ہے جو اللہ کی خلقت کو بدلتی ہیں. یہ حدیث بنی اسد کی ایک عورت کو پہنچی جس کی کنیت ام یعقوب تھی. وہ عبداللہ بن مسعود کے پاس آ کر کہنے لگی, مجھے یہ خبر پہنچی ہے کہ آپ نے ایسی ایسی عورتوں پر لعنت کی ہے. انہوں نے کہا, میں تو اس پر ضرور لعنت کروں گا جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے. وہ اللہ کی کتاب میں اس پر لعنت آئی ہے, اور اللہ کی کتاب میں اس پر لعنت آئی ہے. اس عورت نے کہا, میں نے تو سارا قرآن جو دو تختیوں کے درمیان ہے پڑھ ڈالا ہے, اس میں تو کہیں عورتوں پر لعنت نہیں آئی. آپ نے فرمایا, اگر تو نے اچھی طرح قرآن پڑھا ہوتا تو ضرور یہ مسئلہ پا لیتی. کیا تو نے قرآن میں یہ نہیں پڑھا کہ پیغمبر جس بات کا تمہیں حکم دے اس پر عمل کرو اور جس سے منع کرے اس سے باز رہو؟ اس عورت نے کہا, ہاں یہ آیت تو قرآن میں موجود ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہنے لگے, بس آپ نے ان باتوں سے منع کیا ہے. وہ کہنے لگی, تمہاری بیوی بھی تو یہ کام کرتی ہے. انہوں نے کہا, جا کر تو دیکھو. جب وہ گئی تو وہاں کوئی بات نہ پائی. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہنے لگے, اگر میری بیوی ایسے کام کرتی تو بھلا وہ میرے ساتھ رہ سکتی تھی. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے, اس واقعے سے بھی, کہ اس آیت میں زندگی کے تمام معاملات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے. یعنی ہمیں جو ہے وہ بات معیشت کی ہو, معاشرت کی ہو, سیاست کی ہو, یا اخلاق اور کردار کی ہو, تو زندگی کے تمام معاملات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی چاہیے. تو آپ دیکھ لیں کہ ایک طرف جو ہے آیت نمبر 6 میں یہ بتایا گیا کہ یہ جو مال فے ہے یہ کس وجہ سے مسلمانوں کے پاس آتا ہے اور اس کی یہ کسے ملے گا, یہ اللہ اور اللہ کے رسول کا مال ہے, مسلمانوں میں تقسیم نہیں ہوگا. آیت نمبر 7 میں اس کی تقسیم کا طریقہ بتایا گیا, اور ساتھ ہی یہ اصول بتا دیا گیا, یعنی جو مسلمانوں کا اکنامکس کا سسٹم ہے اس کا اصول, کہ دولت کا بہو ہمیشہ امیر کی طرف نہیں ہوگا, امیر سے غریب کی طرف ہوگا. کمیونزم میں کیا ہوتا ہے کہ دولت کا بہو ہمیشہ حکمران طبقے کی جانب ہوتا ہے, اسی طرح سرمایہ دارانہ نظام میں دولت کا بہو امیر کی طرف ہوتا ہے اور غریب جو ہے وہ غریب سے غریب تر ہوتا چلا جاتا ہے. لیکن اسلام میں دولت کا بہو غریب طبقے کی جانب ہوتا ہے. آپ دیکھ لیں وراثت کی تقسیم ہے, زکوٰۃ کی تقسیم ہے, تو یہ کون لوگ, یعنی کسی کے پاس وراثت ہوگی تو تقسیم کرے گا نا, کوئی امیر ہوگا تو وہ زکوٰۃ دے گا نا, اور زکوٰۃ ملے گی کنہیں, جو غریب لوگ ہوں گے. تو لا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم, تاکہ دولت تمہارے مالداروں ہی کے درمیان گردش نہ کرتی رہے. تو کہاں جائے گی دولت؟ مال فے, مال غنیمت, اس کی تقسیم کا طریقہ آیت نمبر 7 میں بتایا گیا, اور ساتھ ہی پھر عملی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے, آپ نے زندگی کے تمام معاملات میں رہنمائی کی ہے, اور اسی طرح مال فے کے بارے میں بھی اور مال غنیمت کے بارے میں بھی آپ نے جو ہے وہ مستقل قانون مقرر کر دیا کہ اس کا ایک حصہ لازماً معاشرے کے غریب طبقات کو سہارا دینے کے لیے صرف کیا جائے. یہ آیت نمبر 7 جو ہے قرآن مجید کی اہم ترین اصولی آیات میں سے ہے. اس میں اسلامی معاشرے اور حکومت کی معاشی پالیسی کا بنیادی قاعدہ مقرر کیا گیا ہے کہ دولت کی گردش پورے معاشرے میں عام ہونی چاہیے. اسی لیے اسلام نے سود کو حرام کیا ہے، نمبر دو زکوٰۃ فرض کی ہے، نمبر تین مال غنیمت میں سے خمس نکالنے کا حکم دیا ہے، نمبر چار صدقات نافلہ کی تلقین کی ہے، نمبر پانچ کفارے جو دینے کی تجویز رکھی ہے، اس میں دولت کے بہو کا رخ جو ہے وہ معاشرے کے غریب طبقات کی طرف ہوتا ہے. اسی طرح پھر میراث کا قانون. تو مقصد کیا ہے کہ دولت جو ہے اس کے بہاؤ کا رخ امیروں کی بجائے غریبوں کی طرف ہو. اور ساتھ ہی کہا کہ رسول جو دے وہ لے لو اور جس سے روکے رک جاؤ. واتقوا اللہ اور اللہ سے ڈرو، ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ سخت سزا دینے والا ہے. مال فے کی تقسیم ہو یا جنگی قانون ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ کہیں اس پہ عمل کریں، کوئی احتجاج نہ کریں، کوئی مطالبہ نہ کریں، تمام معاملات میں مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب میں تمہیں کسی بات کا حکم دوں تو جہاں تک ممکن ہو اس پر عمل کرو، اور جس بات سے روک دوں اس سے اجتناب کرو. اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے.